الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار شفیع روز شمار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی جس وقت ہم یہ بیان میں حاضر ہیں، مدینہ منورہ میں آج ذوالحجہ کی نویں شب ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت باب المدینہ کراچی پاکستان میں ذوالحجہ کی آٹھویں شب ہے۔ وہاں پر عرب شریف میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت، یعنی ابھی آج کی شب، مینا کی مبارک فضاؤں میں اپنی زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات گزار رہے ہوں گے، کیونکہ آج انہوں نے مینا میں ظہر تا فجر تک کا وقت گزارنا ہے، یعنی آج کی انہوں نے ظہر ادا کی ہوگی اور پانچوں نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی یہ عاشقان رسول سوئی عرفات رواں دواں ہوں گے۔ تو حج کی ان مبارک ساعتوں میں حج کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی کچھ بیان سنیں گے، اور یہ حج میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حج ہے، یعنی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حج کا جو سفر تھا اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اس بات کا اشارہ بھی کیا کہ اب یہ مطلب ہماری آخری ملاقات ہے، کیونکہ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میں اب عن قریب رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہو جانے کے بعد، جو حج کا حکم نازل ہوا حج کی فرضیت کا، ایک ہی حج فرمایا، اور وہ 10 سنہ ہجری تھی۔ اس سے ایک سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا تھا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پیارے قافلے کا امیر بنایا تھا، اور اس میں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو چونکہ اسلام تیزی کے ساتھ اب پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اب کافی برس بھی گزار لیے تھے، تو اس سال تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے روانہ فرمایا، اور جو کچھ نہ کچھ کہیں راستے میں بعض قوموں میں کمزوریاں اور خرابیاں تھیں انہوں نے اس کو بھی دور کر دیا. اب وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج ادا کریں، اور حج کا صحیح طریقہ اپنی امت کو پریکٹیکلی طور پر عطا فرما دیں. چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال حجاج کرام کا جو قافلہ مقدس گھر کی زیارت و طواف کے لیے نیز فریض حج کی ادائیگی کے لیے جائے گا، وہ قافلہ اس سال چل حج ہوگا. یعنی یوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم با نفس نفیس خود اس حج میں شرکت فرمائیں گے اور سب کو اپنے ساتھ چل حج فرمائیں گے. اب یہ خوشخبری جب پھیلی تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں میں کہ ہم سرکار کے ساتھ حج کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ دیکھیں گے، سرکار کے ساتھ کعبہ دیکھیں گے، سرکار کے ساتھ زمزم پیئیں گے. تو ایک مطلب مزہ آ گیا نا سب کو، تو خوش ہو گئے سارے. اس کے بعد کیا تھا کہ یہ سارے خوش نصیب حج کی تیاری کرنے لگے، اور ہر طرف ایک خوشی کی لہر تھی کہ چل حج کی اجازت مل گئی. اس اعلان کے کئی مقاصد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا جو اعلان ہوا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے، اس کے کئی مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ تعالیٰ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھے، تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے. دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، سننے کی بات کچھ اور ہے، دیکھنے کی بات کچھ اور ہے. تو ایک تو وجہ یہ تھی عام اعلان کرنے کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حج میں کئی ایسی باتیں ارشاد فرمانی تھیں جس کے لیے کوئی سمجھے یہ ترکیب تھی کہ میری یہ باتیں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائیں. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ مطلب اس کے بعد رخصت ہونا ہے، تو برائے راست مسلمانوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام پہنچ جائے. تو یہ بھی ایک اس میں مدنی مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں. تیسرا مقصد بھی بڑا پیارا ہے کہ وہ یہ کہ چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہد مسلسل کی برکت ہے کہ اللہ کی رحمت سے چار دانگ اسلام ہی اسلام تھا. ایک وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس کے بعد نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے اس شخص جب وہ سنتے تو ان کی آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ جہت مسلسل جاری رہی، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ جاری رہا. اور اب عالم یہ تھا کہ اسلامی اسلام تھا، دور دراز تک اسلامی اسلام تھا. تو اب ایک شخص اتنی کوششیں کرے تو اس کو کتنی خوشی ہو کہ وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کے جان نثار کتنے جمع ہو گئے ہیں، کتنی خوشی ہو. تو یہ بھی ایک سبب کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نتائج میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نیکی کی دعوت سے ظاہر ہوئے ان نتائج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کریں. اتنی عظیم الشان کامیابی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نیکی کی دعوت سے ہوئی. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں یا مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے سلسلے میں شامل ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے دور جہلیت کی جو رسومات تھی اور اس وقت جو وہ دور تھا نا اس کا پس منظر سامنے ہونا بہت ضروری ہے. کہ مورخین جو لکھتے ہیں اور یہ سارے مورخین کا اس بات اتفاق ہے کہ جو انقلاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے جو مدنی انقلاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے آیا ایسے انقلاب کی نظیر نہ پہلے ملتی تھی نہ قیامت تک مل سکتی ہے. کیونکہ جس قوم کی اصلاح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کی وہ قوم اخلاقی حوالے سے انتہائی تباہ و برباد تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسے سینوں کے اندر دلوں کو دھڑکا دیا کہ جن کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر نے جگہ لے لی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو حالانکہ بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے, غریب ہو یا امیر ہو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے, بالخصوص باپ, باپ کو بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے, بیٹی اچھی لگتی ہے. اور یہ وہ قوم تھی جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. شراب ان کی گٹھیوں میں ملی تھی. قبائل کی لڑائیاں یہ برسا برس تک جاری رہتی تھی. غلام کو آقا کے فدیے میں مروا دیا جاتا تھا اور یہاں تک کہ باپ مرتا تھا تو بیٹا اب اس کی جو مطلب بیوہ تھی اسے شادی کر لیتا تھا. اتنی بربادی تھی. یعنی اخلاق کیا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اخلاق بھی کوئی شے ہے. اخلاقیات کا تو کوئی وہ نام و نشان ہی نہیں تھا. ایسا تباہ و برباد معاشرہ تھا. اور اس معاشرے کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی. ایک دوسرے کی جان کے دشمنوں کو ایک دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا. اور وہ معاشرہ جو اس قدر بد اخلاقی کا شکار تھا آج اس کے اخلاقیات کے واقعہ سن کر ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت آپ کی انفرادی کوشش آپ کی اجتماعی کوشش سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی صحبت نصیب ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت ملی انہیں تو اب وہ ایسے اخلاقیات کے مالک بن گئے کہ اب وہ اخلاق ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی براہ راست تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی. قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایسی تربیت کون کر سکتا تھا جو تربیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی. قرآن تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی تربیت کی اور کیا خوب تربیت کی. اور وہ صحابہ کرام علیہ مردوان یہ وہ شخصیات اس معاشرے کی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں, کسی ایک ہی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی ایسے صحابہ کرام علیہ مردوان ہمیں عطا کیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اس وقت خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو ایک مشہور قول جو تاریخ میں لکھا گیا جس پر کئیوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس وقت تعداد 124,000 تھی. 124,000 تھی. اور کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد بھی کتنی بتائی جاتی ہے؟ 112,000 یہی بتائی جاتی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو صحابی ہیں ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تو وہ معاشرے کی جب حال کتابوں میں پڑھتے ہیں دور جہلیت کی باتیں اور پھر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ ٹھاٹے مانتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا یہ جب جمع غفیر دیکھتے ہیں تو واقعی مورخ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو انقلاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جو مدنی انقلاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، ایسا کبھی بھی نہیں آ سکا اور نہ آ سکے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یا محمد، ثانی تو بری چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ خاتم النبیین ہے، کہ اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت عیسیٰ روح علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے. وہ ہیں نبی لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو ہیں نبی. نبی کی نبوت زائل نہیں ہوتی، اس کی نبوت باقی رہتی ہے. بلکہ جو نبی کی نبوت کا زائل ہونا مانے وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ یہ بھی ایک مقصد تھا اعلان کا، کہ آپ اپنی چشمان کرم سے اس نتیجے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب یہ پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب حج کی سعادت نصیب ہوگی، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے مکہ مکرمہ میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن دیوانہ تو دیوانے ہوتے ہیں نا، عشاق تو عشاق ہوتے ہیں نا، لیکن عشاق تو عشاق ہوتے ہیں. یہ اطراف اکناف سے جتنے بھی قافلے آئے کوئی مکے نہیں گیا، سب مدینے گئے. کہاں گئے؟
مدینہ.
سب مدینے گئے. کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. مکے نہیں جا رہے، مدینے جانا ہے، کیونکہ مدینے تو چل حج ہونا ہے. تو مکے کوئی بھی نہیں پہنچ رہا، سارے مدینے منورہ قافلے چل رہے، اور مدینے کے اطراف اور اقراب جتنے میدان ہوتے تھے نا وہ سارے بھر گئے، سارے بھر گئے. اب مطلب بس قافلے کی تیاری ہے. اور اس قدر کتابوں میں لکھا ہے کہ گلیوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ لوگوں کے کاندھے سے کاندھے چھلنے لگے تھے، اتنے عشاق جمع ہو گئے. پھر جو سفر کے وقت کوئی آتا، کوئی تھوڑا تاخیر سے پہنچتا، جیسے جیسے کوئی آتے جاتے قافلے میں شریک ہوتے جاتے، تو الحمدللہ اس مدنی قافلے میں الحمدللہ عز و جل تربیت کا نظام تھا. جیسے ہمارے حجاج کی تربیت ہے نا، حجیوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، الحمد دعوت اسلامی کی مجلس سے حج و عمرے کی مجلس، تو حج و عمرے کی مجلس کیا کرتی ہے؟ حج سے پہلے حجاج کی تربیت کرتی ہے. الحمدللہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چل حج کا جو سفر تھا نا، اس میں بھی اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو آتا تھا اس کی تربیت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جو راستے میں ملتا تھا تو اس پہ انفرادی کوشش کر کے اس کو بھی حج کا طریقہ اور حج کے مسائل سکھائے جاتے تھے. تو ایک تو یہ بات پتا چلی کہ حج کو سیکھنا چاہیے، حج کرنا کیسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، نماز ظہر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت میں عشاق نے مسجد نبوی میں ادا کی. کیا منظر ہوگا، میرے آقا امامت فرما رہے ہیں اور یہ عشاق میرے آقا کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اس وقت کیا سجدوں کی لذت ہوگی، کیا رکوع کی لذت ہوگی، کیا صحابہ کرام کی نمازوں کا عالم ہوگا، کس قدر دل میں خوشی کی لہر ہوتی ہوگی کہ آج سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ پیارا سفر تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات، تمام ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اس سفر میں اپنا رفیق کا سفر بنایا. تمام ہماری امی حضور اس سفر میں تھی، اور حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرما دیا. اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے غسل مبارک فرمایا. پھر یہ قافلہ ذوالحلیفہ، یہ مدینہ منورہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، اور مدینے والوں کے لیے یہ میقات کہلاتا ہے ذوالحلیفہ، یعنی مدینہ منورہ اگر کسی نے مکہ مکرمہ جانا ہے تو اس نے یہاں سے بغیر احرام کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ذوالحلیفہ یہ مقام ہے. تو وہاں جا کر یہ قافلہ رک گیا، عصر کی نماز ادا ہوئی اور رات وہیں گزاری گئی، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز بھی اسی مقام پر ادا کی گئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل فرمایا، سر مبارک میں تیل لگایا، منہ مبارک میں کنگھی کی خوشبو لگائی، پھر 2 چادریں باندھی، پھر 2 رکعت، پھر نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج قران کا قصد فرمایا اور تلبیہ کی صدا فضاؤں میں گونجنے لگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتا عرش گونجتی ہے، کی صدائیں ظفر ستارش گونجتی ہے. کیا منظر ہوگا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم احرام میں ملبوس اپنی پیاری پیاری زلفوں میں تیل لگائے اور اپنے احرام کو خوشبو لگائے، بال مبارک میں کنگھی کیے، اپنی اونٹنی قصبہ پر جب جلوہ افروز ہوں گے، اور جب اونٹنی اٹھی ہوگی کھڑی ہوئی ہوگی، اور اس وقت میرے آقا نے لبیک اللہم لبیک کی صدایں بلند کی ہوں گی، چاروں طرف اس شاخ کا ٹھاٹے بارتا سمندر ہوگا، 124,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جمع ہیں، اور سب بیک زبان کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا، یہ کون سر پہ راہ الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر پھر شہرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا پھر شہرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا
صلو علی الحبیب توبوا الى الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ سوئے مکہ مکرمہ رواں دواں ہوا. راستے بھر جہاں جہاں نمازوں کا وقت آتا، میرے آقا کی امامت میں عشاق نماز ادا کرتے. جب کسی پہاڑی پر قافلہ چڑھتا تو تلبیہ کی آواز بلند ہوتی، کہیں ڈھلان پر اترتا تو تلبیہ کی آواز بلند ہوتی. مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا ذو طوا یا ذو توا. وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ صبح آرام کر کے تھکاوٹ اتار کر پھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف چلیں گے اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے. چنانچہ آرام ہوا، فجر کی نماز وہیں ادا کی گئی، پھر غسل فرمایا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہوا. اتوار کا دن تھا، ذو الحجہ کی 4 تاریخ تھی، ہجرت کا 10واں سال، اور 8 راتیں سفر کر کے یہ عشاق کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. باب السلام جو ایک دروازہ ہے مسجد الحرام کا، وہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اندر تشریف لائے، اور اندر تشریف لا کر جب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما ومہابا. اے اللہ عز و جل اپنے گھر کے شرف کو، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تو کعبے کو دیکھا، کعبہ بھی تو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ذات ہے کہ جس کے صدقے میں مجھے قبلہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، اس طرح سجدہ ہو. تو آج کعبہ بھی کیسا جھوم رہا ہوگا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی براہ راست توجہ مجھ پر پڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کیا. غور کر رہے ہیں، مطاف کے اندر میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور 1,24,000 صحابہ کرام سرکار کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. ہر صحابی چاہتا ہوگا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ میرے آقا کیسے طواف کر رہے ہیں، کسی اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت ہوگی، کیسا ان کا ذوق و شوق کا عالم ہوگا. 1,24,000 کا ایک جمع غفیر، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جان نثار کرنے والے آج سرکار کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کعبہ بھی جھوم رہا ہوگا، کعبہ بھی جھوم رہا ہوگا. جو طواف شروع کیا تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کی بھی قسمت پھر جاگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بوسا دیا، سنگ اسود کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا. طواف کے بعد کعبہ شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جانب تھا. اور یہی ہوتا ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو کعبہ شریف بائیں جانب ہوتا ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو پھر اس مقام پر آئے جس مقام کے بارے میں قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کریمہ کے اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. تو کیفیت یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دو رکعت ادا کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے درمیان مقام ابراہیم ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے حجر اسود پر تشریف لائے اسے پھر بوسا دیا. یہ وہ مقدس پتھر ہے جو قیامت کے دن ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا. یہ وہ مقدس پتھر، یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ جنت سے جبل ابو قبیس پر یہ نازل ہوا. اور کہتے ہیں یہ پہلے حجر ابیت تھا، سفید پتھر تھا، گناہ لے لے کر یہ حجر اسود ہو گیا، کالا ہو گیا، کالا پتھر. اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیت کہتے ہیں سفید کو. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی طرف رخ فرمایا. جب وہاں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک صفا مروہ اللہ کے نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا و مروہ پر تشریف لے گئے، اور صفا و مروہ کے پھر چکر لگے. چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، تو حج قران کا احرام یہ حج کی قربانی کے بعد کھلتا ہے، تو احرام نہیں کھلا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرمایا. پھر 8 ذوالحجہ آ گئی جو ہمارے آج کی رات ہے، پھر 8 ذوالحجہ آ گئی، اور پھر مینا چلو مینا چلو مینا چلو مینا چلو، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دین لکھے تھے. کاش کسی صحابی کی احرام کی چادر کا کوئی دھاگا ہی ہوتے، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. راستے بھر تلبیہ کی صدائیں تھیں، ظہر تا فجر مینا میں قیام ہوا. جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ظہر تا عصر 8 ذوالحجہ تا 9 ذوالحجہ کی فجر تک یہ پانچوں نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد عرفات کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا، اور مسجد نمرہ کے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب فرمایا. جب سورج ڈھل گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ناقہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک تھی، قصوہ اس کا نام تھا، اس کو طلب فرمایا، اس پر کجاوہ کسا گیا، پھر اس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں. یہ خطبہ، یہ انتہائی اہم خطبہ ہے، اور انہی مقام پر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ بھی نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے تحت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت حجت الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعہ کو تھا بعد عصر نازل ہوئی. معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے، اور مزید آگے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی اور امور تکلیفیہ میں حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی، مگر وہ آیت موعظت و نصیحت ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کا معنی اسلام کو غالب کرنا، جس کا یہ اثر ہے کہ حجت الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا. ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے آیت کے اس ٹکڑے کے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی. ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے. فرمایا کون سی آیت؟ اس سے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم. آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا. آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے. تو اس طرح کے کئی اقوال مزید اس میں لکھے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور ایک قول کے مطابق سارے صحابہ خوش تھے مگر صدیق اکبر رو رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جا کر عرض کی کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت ہمارے حق میں نازل کی، ہمیں عطا کی، آپ رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا میں کیوں نہ رو، کہ ہر نبی دین کو تکمیل کے لیے آتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان قریب ہمارے آقا ہم سے جدا ہو جائیں گے. اس راز کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہچانا، کوئی اور صحابی اس انداز سے نہ پہچان سکا. ایسی کئی واقعات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں
کہ یہ بس معاملے کی تہ میں پہنچ جاتے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی والینہ محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پہ اتفاق ہے کہ سب سے بڑھ کر عاشق یعنی عاشق اکبر یا صدیق اکبر ہے. تو اور کیوں نہ ہو کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مخلوق میں انسانوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ ان کا ایمان کامل تھا, ان کا ایمان کامل تھا اور ان کے ایمان کامل ہونے کی گواہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. یہ وہ پیارے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ کنز الایمان. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں, اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرح واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. آیت کتنی پیاری ہے, اے اطمینان والی جان. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی آقا یہ آیت کتنی پیاری ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اپنے رب کی طرف واپس ہو, اپنے رب کی طرف واپس ہو. یوں کس حالت میں واپس ہو, کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو, وادخلی جنتی اور میری جنت میں آ. کتنی پیاری آیت ہے آقا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر جب آپ کی روح قبض ہوگی فرشتے یہی آیت پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آپ کو بھی تیسری آیت کا یہ حصہ دین مکمل ہونے والی پڑھ کر سنائی. اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یہ اس بات کی خبر ہے ہمارے مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں, جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں, کہ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح, میری چیز صحیح ہے میری چیز صحیح ہے میری چیز صحیح ہے. اور دین اللہ کا دین ہے, دین اللہ کا دین ہے. اب کوئی بولے میرا دین صحیح, کوئی بولے میرا دین صحیح, دین کس کا؟ اللہ کا. ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے نزدیک کون سا دین صحیح ہے, تو کس دین کو پسند فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک میرے نزدیک دین اسلام ہے. تو دین اسلام یہ دین ہے اور یہ پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرتا ہوا, پچھلے احکامات کی تصدیق کرتا ہوا, اور اب یہ اس کے احکام منسوخ نہیں ہوں گے. جیسے کہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھا گیا کہ یہ کامل اور اکمل دین ہے, کہ اب اس کی جو احکامات ہے یہ منسوخ نہیں, شریعت منسوخ نہیں ہوگی. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت کے بعد کوئی اور امت آنی نہیں ہے. دیکھیے کتنا کرم اس امت پر, خدا کی قسم کتنا کرم اس امت کے اوپر, کہ ہم دوسری امتوں کے حال پڑھتے ہیں, ہم دوسری امتوں کے حال پڑھتے ہیں, قوم سمود نے یہ کیا, قوم عاد نے یہ کیا, قوم لوط نے یہ کیا, تو فلاں قوم نے یہ کیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے یہ کیا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے یہ کیا, یوں قوم نافرمان ہو گئی, یوں اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتی تھی, یوں اپنے نبی کی نافرمانی کرتی تھی. ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, اللہ نے ہمیں آخر میں پیدا کیا, اب ہمارے بارے میں کوئی نہیں پڑھے گا, اب ہمارے بارے میں کوئی بھی نہیں پڑھے گا, کہ اس قوم کے عیب کسی قوم پر کھولے نہیں جائیں گے, کتنا کتنا کرم ہے ہم پر اللہ عز و جل کا کہ ہمیں آخری عمر پہ پیدا کیا اور ہمارے عیبوں کو اس طرح مطلب چھپانے کا کیسا ایک انتظام فرما دیا. تو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اس موقع پر جو اس پورے حج کے اندر جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حج ہے اس میں اس خطبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں. یہ خطبہ عرفات کے میدان میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, مینا میں بھی مختلف مقامات پہ میرے آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور مختلف مقامات پر مختلف ارشادات عطا کیے ہیں. یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ میں اس حج کے واقعے کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ اس خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر میں عرض کروں گا. اور یہ بات یہ بتاتا چلوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج یہ وہ مقدس حج ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرکت فرمائی, حضرت یونس علیہ السلام نے شرکت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت کی. یہ تینوں نبی علیہ السلام میرے آقا کے اس حج میں شامل تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام. ایسا یہ حج تھا جو جس کا بھی ہم بیان سن رہے ہیں آقا کا حج. تو انشاءاللہ وقت پر اس کے کچھ مندرجات اس کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ عرفات کے میدان میں خطبے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور پھر غروب آفتاب تک سارا وقت اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز اور دعا کے عالم میں گزار دیا. الحمدللہ آج بھی یہ معمول ہے وہ عشاء کا کہ یہ وقت دعا میں گزارتے ہیں. اور ہمیں اللہ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر رضوی مدہ ذیل عالی کو کہ آپ جب بھی حج پر حاضر ہوئے عرفات کے میدان میں تو ایک اجتماعی دعا ہوتی تھی عصر اور مغرب کے درمیان اور اتنے عشاق جمع ہوتے تھے اور دھاڑے مار مار کر ہوتے تھے. وہ عرفات کے میدان کا وہ منظر تھا. اس وقت یہ ویڈیو کی ترکیب نہیں تھی, اگر وہ اس وقت عرفات کے میدان کی اگر باپا کی ویڈیو بنی ہوتی نا لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, دھاڑے مار مار کر لوگ رہتے ایسی دعا کرتے تھے صاحب. اور جب آفتاب آپ نے یہاں دیکھا ہوگا رمضان میں جو باپا جو دعا کرتے ہیں تیس رمضان کی کیسی دعا ہوتی ہے, یا اللہ سورج غروب ہونے والا ہے یا اللہ سورج غروب ہونے والا ہے. وہاں یہی عالم ہوتا ہے کہ جب عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے والا ہے تو اس وقت جو دعا میں جو عروج ہوتا ہے نا جو دعا بڑھ رہی ہوتی ہے باپا کی کہ یا اللہ بس بخش دے ہمیں معاف کر دے سورج غروب ہونے والا ہے ہمارا یہ وقوف قبول فرما لے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وہاں بڑی دعائیں کی ہیں بڑی دعائیں کی ہیں. اور ایک دعا حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ میرے آقا نے دعا کی ہے, اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر آقا عرض کرتے ہیں اللہ کہ وہ یکتا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں, سارے ملک ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں, ساری بھلائیاں اس کے دستے قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی. اب دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل میں نور کر دے. بولو آمین. یہ میرے آقا کی دعا ہے جو ہم کر رہے ہیں عرفات کے میدان میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا, یا اللہ میرا دل نور کر دے. یہ نور والے آقا کسی نور والی دعا کر رہے ہیں. اللہ آقا کے صدقے میں بس ہم پر کرم ہو جائے. میرے آقا نے دعا کی اللہ میرے دل میں نور کر دے, میرے سینے میں نور کر دے, میرے کانوں میں نور کر دے, میری آنکھوں میں نور کر دے. اللہ میرے سینے کو اپنے لیے کھول دے, میرے ہر حصے کو اپنے لیے آسان فرما. میں سینے کے وسوسوں سے, حالات کے پراگندہ ہونے سے, قبر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ جو فتنہ رات میں داخل ہوتا ہے اور دن میں داخل ہوتا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور زمانے کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اس مقام پر جب یہ دعائیں ہو رہی ہیں, اس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا نا, اور ہم نے اس کے شان نزول میں پڑھا تھا کہ عصر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. میرے آقا دعا کر رہے اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے. کیسی گھڑی تھی, کیسا وقت تھا, وہ کیسا دور تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کر سوال کرتا تھا, آ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے تھے, آیت نازل ہوتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کر کوئی مشورہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی. کوئی صحابی کوئی ایسا عمل کر جاتا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی. کوئی صحابی ایسا کوئی مطلب وہ ان سے ایسا کوئی فیل ہو جاتا تو اس کی تائید میں یا کسی اور میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی. ہماری امی حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے گی, اللہ تعالیٰ نے میری امی جان کی پاکیزگی میں قرآن مجید کی آیتوں کی آیتیں نازل کر دی. کیسا دور تھا جبریل امین کی آمد ہوتی تھی, فرشتوں کی آمد ہوتی تھی, آیتیں نازل ہوتی تھی, میرے آقا معراج کو جاتے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن, لپٹ کے قدموں کے لیتے اترن, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں, ان مبارک پاکیزہ لمحات میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے. کیسا وقت ہے کہ میرے آقا اپنے رب سے عجز و نیاز اور دعائیں کر رہے ہیں لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب یہ پیغام ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اپنی امت کے لیے وہاں بھی دعائیں کی, چنانچہ اس دعا کے کچھ کلمات آپ کی بادشاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عرفہ کی رات کو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور دیر تک اپنے رب عز و جل کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں اور التجا کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی, ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا, جن کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ان کو بخش دیا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے. میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا, وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے. اللہ نے ارشاد فرمایا میں میرے آقا کی رحمت پر قربان جاؤں. میرے آقا نے عرض کیا میرے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی زمین کا ٹکڑا عطا کر دے, کوئی قطعہ عطا کر دے اور اس ظالم کو بخش دے. لیکن اس رات ابھی یہ پیغام اس معاملے میں آیا نہیں, صبح مزدلفہ روانگی تھی, وہاں بھی اپنے گناہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیا.
حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ایسے اوقات میں آپ کو مسکراتے ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرما لی اور میری امت کو بخش دیا تو مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا, میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا اور واویلا کرنے لگا. اس کی حالت کو دیکھ کر میں مسکرا رہا. صلو علی الحبیب صلو. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا, مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, عملتے جہنم میں جانے کے قابل. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا,
سرکار جانے نہ دیا, میں تو جاتا مجھے سرکار جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا, بخت خوفتہ نے.
صلو علی الحبیب صلو علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدلفہ کے تمام معاملات سے فراغت کے بعد پھر مینا تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خطبے سے مشرف فرمایا. اور امام احمد سے مروی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مینا میں سب حاضرین کو خطبہ ارشاد فرمایا تو ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا. قبلے کی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سارے مہاجرین یہاں بیٹھیں. پھر قبلے کی بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا سارے انصار اس طرف بیٹھے. اس کے علاوہ جو حاضرین وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کے مناسک سے اس شرکا اجتماع کو آگاہ فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آواز و قوت عطا فرمائی کہ لوگ مینا کے وسیع و عریض میدان میں جہاں کہیں بھی تھے, حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری آواز کو سن رہے تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برکت عطا فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال تھا کہ آپ کی آواز پہنچ گئی. اور یہ کوئی مطلب کتابوں میں سے کئی باتیں لکھی ہیں, بلکہ جو ہم لبیک کہتے ہیں یہ کیا ہے لبیک؟ جب حضرت ابراہیم علی نبینا والے صلاۃ والسلام مینا کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم پکارو لوگوں کو، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری آواز کون سنے گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم پکارنا اور بلانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے بلایا سب کو، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میراث شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم جو لبیک کہتے ہیں نا، یہ اسی پکار پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور زمین و آسمان میں آپ کی آواز پہنچ گئی۔ تو اور ایک قول کے مطابق جس نے بھی آپ کی آواز پر لبیک کہی، جو قیامت تک آئیں گے مسلمان، جس نے بھی آپ کی آواز پر لبیک کہی وہ حج ضرور کرے گا۔ تو جو حج کرتے ہیں نا وہ لبیک کہنے والا، اب جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی بار حج کرے گا۔ یہ بھی ہے، تو اب یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جانور ذبح کرنے تشریف لے گئے، قربانی کے لیے 100 اونٹ اپنے ہمراہ لائے ہوئے تھے، ان میں سے 63 اونٹ وہ تھے جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نحر فرمایا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، گویا کہ ہر سال کے بدلے ایک اونٹ نحر ہو گیا۔ بقیہ 37 اونٹ سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے حکم نے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نحر کیے۔ اس کے بعد حل شریف کی باری آئی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حل کرنے کے لیے جن کا انتخاب فرما، ان کا نام تھا معمر بن عبداللہ بن نضالہ۔ سارے اہل ایمان کا وہاں مطلب جمگٹا تھا، اور اس میں ان کا انتخاب تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کا رسول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم حلق شروع کرو، سیدھی جانب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اتارے گئے، اس کے بعد دوسری طرف اتارے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ طلحہ ان کو ان اشاق میں تقسیم کر دو۔ اسی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے کچھ منہ مبارک لے لیے۔ یہ وہ منہ مبارک تھے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے وقت ہمیشہ اپنے ٹوپی میں، جو آپ نے جو منہ مبارک جو سیے ہوئے تھے، یہ اسی وقت کے منہ مبارک لیے ہوئے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس منہ مبارک کی برکت سے جنگ میں فتح حاصل کرتا ہوں، اس تبرک کی وجہ سے، تبرک مبارکہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قمیص پہنی، خوشبو لگائی، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ پھر ظہر سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر طواف زیارت، جو طواف زیارہ کہتے ہیں ہم نے، وہ ادا ہوا۔ پھر جو اس کے ساتھ دیگر جو معاملات تھے وہ سارے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ادا کیے۔ پھر منا آنا ہوتا ہے طواف زیارہ کے بعد، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم منا تشریف لے آئے، اور وہاں آ کر پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ تمام خطبے جو ارشاد فرمائے، یہ کتابوں میں پیارے پیارے اسلام بھائی جو لکھے ہوئے ہیں، میں اب آپ کے سامنے اس خطبے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اب اس خطبے کے خلاصے کو یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل میں موجود اسلامی بھائی اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حج مبارکہ کا جو عام اعلان ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب غلاموں کو خود ہی براہ راست پیغام پہنچائیں، یہ بھی ایک مقصد تھا اس عام اعلان میں. چنانچہ اس پورے خطبہ حجت الوداع کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اے لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے. نو ذوالحجہ کا دن کتنی حرمت والا دن ہوتا ہے. بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے. یہ امانت کا بیان آ گیا اس خطبہ حجت الوداع میں، امانت کا بیان آ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے. سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، جو اصل ہے وہ تمہارا ہے، جو سود ہے وہ اب ختم. نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں، سب سے پہلے جس ربا یعنی سود کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یہ سب کا سب معاف ہے. زمانہ جہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے رمی کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیرخوار بچہ تھا اور حزیل قبیلے نے اس کو قتل کیا. یہ ایک دوسرا حصہ میں خطبے کا آپ کو بیان کر چکا، جس میں دو باتیں بیان ہوئی، سود اور زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں قلع عدم قرار دیتا ہوں، اور اس میں خون کے بارے میں. یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصرف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان و مال کے مالک ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کا سود اس کو قلع عدم قرار دیتا ہوں ختم، اور وہ خون اس کو میں معاف کرتا ہوں کیونکہ دونوں آپ کے قرابت دار اور آپ کے عزیزوں کے حوالے سے تھا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مطلب کے تصرف ہے، آپ مالک کل ہیں، ہماری جان و مال کے مالک ہیں، آپ نے یہ مطلب معاف کر دیا. اور دوسری بات، یہاں شارحین نے یہ لکھی، مفتی صاحب مفتی احمد خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے بھی اس کی وضاحت اپنی میراث شریف میں فرمائی کہ اس میں یہ ایک درس ہے کہ جو قانون نافذ ہو اس قانون پر پہلے بڑا عمل کرے، عمل کرے اور اپنی ذات سے اس قانون پر عمل کرنے کی ابتدا کرے. قانون صرف نیچے نیچے نافذ کرنے والا نہیں ہوتا، قانون قانون ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے قیامت تک کے آنے والے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، یہ درس ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قانون نکالتے ہیں، کوئی اصول بناتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. غریبوں کا قانون الگ اور امیروں کا قانون الگ نہیں ہوتا، قانون قانون ہوتا ہے. جب اس کا نفاذ آئے گا تو اس کی زد میں جو بھی آ جائے، ورنہ یہ بات کہ اپنے لیے کوئی بیک ڈور کھلا رکھو اور دوسروں کے لیے کچھ اور کرو، تو یہ جس طرح کے یہ قانون ہوتے ہیں، ایک اسلامی قانون جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا کیے، یہ قانون تو مساوی ہیں، قانون تو برابر ہیں. اگر امیر چوری کرے گا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، غریب چوری کرے گا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، امیر زنا کرے گا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، غریب زنا کرے گا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے. یہی ہے نا، قانونوں میں کیا فرق پڑے گا. اپنے صفائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کا یہ دل ہلا دینے والا واقعہ نہیں سنا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کوڑے مارنے کا حکم فرمایا؟ تاریخ کا یہ عظیم واقعہ کیا بھول گئے کہ بیٹے نے جب اقرار کیا تو آپ نے کوڑے کی سزا اپنے بیٹے کے لیے مقرر فرمائی، اور آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے کوڑے مارے گئے، اور یا آباتی کہتے ہوئے آپ کے لگتے جگر زمین پر تشریف لے آئے، اور اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہے ہیں، وہ بیٹا رو رہا ہے اور آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، بیٹا تجھے سزا دی اس لیے تھی کہ تجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو گناہوں سے ستھرا ہو کر حاضر ہو. تو ہماری تاریخ تو ایسی ہے،
ہماری تاریخ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کے بیچ میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ دمبا کرتا جو آپ نے پہنا ہے آپ نے کیسے پہن لیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کمال تدبر اور کمال علم کے ساتھ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ پوچھا جائے جواب دیا جائے. تو یہ ایک تربیت کی ایک بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں، یعنی سود حرام ہے، سود وہ حرام قرار دے دیا گیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہم حج کے پیارے دن منا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل میں موجود کئی لوگ حج کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں، کئی حج پر جاتے بھی ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی، عرب شریف میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، دنیا کئی ملکوں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. تو میں اس وقت میرے سننے اور دیکھنے والے تمام اسلامی بہنوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آج کا یہ بابرکت دن ہے، آپ جس وقت یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ حجی کے پیارے پیارے دن چل رہے ہیں، جب ہمارا سلسلہ آپ کے گھر میں اس وقت چل رہا ہوگا، تو آپ سوچئے کہ کیا یہ بابرکت دن، یہ مبارک دن ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اگر سود میں ہم مبتلا ہیں تو آج اس وقت اس گھر اس سود سے جان چھوڑا لیں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح لفظوں میں ارشاد فرما، اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ کوئی سود نہیں. اور سود کے بارے میں روایات آیات کتنی ہیں کہ سود لینے والا گویا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. ذرا غور تو کرے، یہ سود خور سے تو اللہ تعالی اعلان جنگ فرما رہا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو ایسا خطرناک اور برباد کر دینے والا گناہ آج ہمارے گھر گھر میں داخل ہے. بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے، ہمارے گھر گھر میں داخل ہے. لاکھ سمجھاؤ لیکن سمجھ میں آتی نہیں ہے. اور یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے کہ دنیا کی محبت، گاڑی چاہیے تو، بنگلہ چاہیے تو، پلاٹ بھی چاہیے تو، یہ بھی چاہیے، اور بیٹی کی شادی میں اتنا کھانا کھلانا ہے تو اتنی دعوتیں کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا، سب چیزیں کرنی ہے. حیثیت ہے نہیں. جب حیثیت نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جناب چلو قرضہ مل رہا ہے، سود پر قرضہ لو، یہ سارے کام کر لو. تو یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. قناعت پھر کس شے کا نام ہے؟ اللہ نے جو دیا اس پر صبر کرنا یہ کس شے کا نام ہے؟ اور ہمیں کس نے یہ سکھا دیا ہے کہ یہ حرام کے روپے لے کر ہم اپنے بیوی بچوں کو پالے پوسیں، اپنے بچوں کی شادیاں حرام کے مال سے بیٹی کی شادی کر اب کس سکھ کی تلاش میں؟ بتائیے، حرام کے مال سے اپنا گھر بنا کر آپ کس سکون کی تلاش میں؟ حرام کے مال کی کار لے کر آپ کس آسانی اور کس آسائش کی تلاش میں؟ ارے حرام بھی کبھی کسی کو راس آیا ہے کیا؟ اور جس کو حرام راس آ گیا اب اس کی بدقسمتی میں رہ کے آ گیا کہ جس کو حرام ہی راس آ گیا. ارے نصیب والا تو وہ شخص ہے جس کو حرام راس نہ آئے. اگر بہت تقاضا ہے بشریت اور غلطی سے اگر اس کے منہ میں کوئی حرام چیز پڑ جائے تو فوراً اس کو اس بات کی متعلق احساس ہو جائے اور وہ فوراً رجوع لے آئے اللہ کی رحمت سے. ارے جسے حرام نہ آ سکے، مثالیں دیتے ہیں بیچارے، میں بیچارہ بولوں کیا بولوں کہ آپ اتنا بولتے ہو سود یہ جناب حرام، یہ رشوت، یہ فنا سود لیتا ہے، فنا رشوت لیتا ہے، فنا یہ کرتا ہے، فنا یہ کرتا ہے، دیکھو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ دیکھو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسے گھر میں جھانک کر دیکھو، اس کی بیوی اسے روٹھی ہوئی ہے، اس کی اولاد اس کو پوچھتی نہیں ہے. آپ اتنا اچھا کھانا گھر میں پکا کر کھاتے ہیں، ان میں سے بعض ہوئے جن کو دو وقت کا صحیح کھانا نصیب نہیں ہوتا، طرح طرح کے امراض انہوں نے پال لیے، اور اگر بل پر ان کی عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ بھی ہے، تو اس میں قابل رشک کیا چیز ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ بھی کوئی قابل رشک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تقوی تو حرام سے بچنے کا نام ہے، تقوی حرام میں پڑھنے کا نام تھوڑی ہے. تو یہ تو سود سے بچنا چاہیے. آج سود کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف ہے. آج اس وقت دنیا بھر میں مالیاتی بحران کے نام پر ایک ہاٹ ٹاپک ہے، مالیاتی بحران، ایک معاشی بحران ہے، ورلڈ وائڈ ایک فائنینشلی کرائسس میں اس وقت دنیا مبتلا ہے. آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے کہ دنیا میں اتنی فائنینشلی کرائسس سے مبتلا، یہ پیسہ گیا کہاں، یہ دولت کدھر گئی، آخر منی سرکولیشن کیوں رک گیا، انڈسٹری ہیں کیوں نہیں چل رہی، ٹریڈنگ ہے کیوں کام بند ہو گیا، آج دنیا کے کئی ممالک سود پر چل رہے ہیں، سود لینا سود دینا، سود لینا سود دینا، سود لینا سود دینا، جب یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے گی کہ دولت جمع کرو کیونکہ اس سے دولت کو ہی آگے لگا کر اسے دولت کمانی ہے، اس کو ٹریڈنگ میں نہیں دینا، جب دولت روپے سے جو روپیہ کمائیں گے آپ تو کیا نتیجہ نکلے گا، اب جس کو پتا ہے کہ یہ روپیہ میں جمع کروں گا تو اس روپے کو میں کسی کو دوں گا تو اس کے بدلے مجھے لاکھ روپے دوں گا تو مجھے 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا، 1.25 لاکھ روپیہ ملے گا، تو روپیہ تو محدود ہونا شروع ہو گیا نا، لوگوں نے روپے کو سمیٹنا شروع کر دیا، روپے کو جمع کرنا شروع کر دیا، مارکیٹ سے جب روپیہ نکل کر فردوں کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا فائنینشلی کرائسس آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گے، ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی، معیشت برباد ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، بے روزگاری بڑھنے کی صورت میں کرپشن بڑھ جائے گا، چوری ڈکیتی بڑھ جائے گی، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، بدکاری بڑھ جائے گی، بدفعلی بڑھ جائے گی، یہ سارے جرائم بڑھ گئے اس بدبخت جرم کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، یعنی ہمارے شارحین نے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دیگر جو گناہ ہیں یہ گناہ بیماریاں ہیں، یہ گناہ بھی بیماری ہیں، رشوت بھی بیماری ہے، جھوٹ بھی بیماری ہے، لیکن سود کو کہتے ہیں کہ سود وبا ہے، وبا سود وبا ہے، یہ کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، یہ کئی بیماریوں کو لے کر آتی ہے، پھر سود خور یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں جو قرآن مجید نے فرمایا، روایتوں میں جو اس کے بارے میں عذاب آیا کہ یہ ایسا مخبوط الحال اٹھے گا قیامت کے دن، جیسے کوئی نشے میں کچھ جیسے شیطان سوار ہوتا ہے، بالکل وہ نہیں جھومتا ہوا، وہ ایک لڑکھڑاتا ہوا، یعنی ہمارے شارحین نے لکھا ہے حدیثوں کتابوں میں کہ کافر صحیح چل رہا ہوگا، سود خور جھومتے جھومتے چل رہا ہوگا، اور سود خور کی یہ قیامت کے دن کی پہچان ہوگی کہ یہ سود خور ہے، کیونکہ یہ ظالم ہے، سود خور جو نا ظالم ہے، یہ لوگوں کے پیسے بٹور کر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، اور یہ سود پر پیسہ لینے والا، یہ ایک بات میری کان کھول کر سن لے کہ آپ جس سے بھی سود پر پیسہ لے رہے نا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی پوری وضاحت ہمارے علماء کرام نے کی ہے، آپ کتابیں پڑھیں تو صحیح، احادیث مبارک اس کی شرح پڑھے تو صحیح، مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اپنی شروحات میں اتنا کچھ لکھا، سعد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی تفسیر میں اتنا کچھ لکھا، آپ ان کو پڑھیں تو صحیح، کہ جو آپ کو سود پر قرضہ دے رہا وہ خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ جو قرضہ سود پر دے یہ تمہارا حاسد ہے، یہ تم سے حسد کرے گا، حسد کرنے کی وجہ بیان کی، حسد کرنے کی وجہ بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو آپ کو سود پر پیسے دے رہا ہے تو آپ نے اسے سود پر پیسے لے لیے، اب پیسے سود پر لینے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ماہانہ پیمنٹ کر رہے ہیں، انسٹالیشن کہتے ہیں، قسطیں کہتے ہیں، تو آپ تو اس کی آمدنی کا ذریعہ بن گئے، کیا بن گئے، آمدنی کا ذریعہ بن گئے، آپ اگر ڈیولپ ہو جاؤ گے، آپ اسٹیبلش ہو جاؤ گے، خوشحال ہو جاؤ گے، تو آپ اس کی پوری رقم واپس کر دو گے، یہی ہوگا نا، آپ اس کی پوری رقم واپس کر دیں گے، جب پوری رقم واپس کریں گے تو اس کی قسطیں بند ہو جائیں گی، اس کی قسطیں بند ہو گئیں، اس کی آمدنی خراب ہو جائے گی، اس کی آمدنی ٹوٹ جائے گی، وہ کب چاہے گا کہ آپ کھڑے ہو، سود پر قرضہ دینے والا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، آپ جب بھی ترقی کرو گے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کی آمدنی ختم ہو رہی ہے، ایسی مصیبتیں پڑنے کا ہمیں مشورہ کس نے دے دیا، پھر جب اس کو پتا ہے کہ اسی دولت سے میں نے دولت کمانی ہے، تجارت میں نہیں، کیونکہ تجارت میں دولت لگائیں گے جب انڈسٹری میں لگائیں گے تو ویکنسی کھلتی ہے، ویکنسی کھلتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو گھر چلتے ہیں، ہے نا، گھر پلتے ہیں، جب یہ چیز ہو نہیں رہی ہے اور پیسے پر پیسہ دینا ہے کہ یہ لاکھ روپے یہ لے جناب، 10 لاکھ روپے آپ کو قرضہ دیا، آپ نے اس پورے کے پورے 10 لاکھ روپے کو اٹھا کر
شادی میں لگا دینا جو گانے باجے فلمیں ڈرامے جو مطلب بے حیائی کے کام کرنے, اس مطلب کے قرضہ لے کر, اور اس پر آپ نے اس کو 15 لاکھ دینے کا وعدہ کر دیا کہ 10 لاکھ روپے دے دیجئے, کیونکہ قرض پر زیادتی کو سود کہتے ہیں, جو قرض پر آپ نے زیادتی لی وہ سود ہے. تو آپ نے مطلب کہ وہ سارے پیسے تو وہاں لگا دیے, قرضہ انڈسٹری تو بنی نہیں, کاروبار تو ہوا نہیں, تجارت تو ہوئی نہیں, کسی قسم کو روزگار کا تو ہوا نہیں. اب اس کو پتا ہے کہ میں جب قرضہ دوں گا تو یہ قرضہ کار میں چلا جائے گا, یہ قرضہ موٹر سائیکل میں چلا جائے گا, یہ قرضہ جانا وہ دعوتوں میں چلا جائے گا, گھر بنانے میں چلا جائے گا, اس سے بنا جائے اس میں چلا جائے گا. انڈسٹریز ختم ہو گئی, تجارت ختم ہو گئی. اب اس کو پتا ہے جب یہ پیسے سے ہی پیسہ آنا ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی خرچ نہیں کرتا, بخیل بن جاتا ہے. سود خور کیا ہو جاتا ہے؟ بخیل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو اس پہ سود لینا ہے. تو بربادی بربادی ہے سود کی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے کہ سود خور سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے محض اللہ, مطلب آپ غور کر لیجئے, میری تو زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے سمجھانے کے لیے, کیا ضرورت ہے سود کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں قناعت عطا کر دے. دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے سود پر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, انشاءاللہ نہیں پڑے گی. صبر و شکر سے زندگی گزارنے کے لیے انشاءاللہ سود کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں سود کی ضرورت کیوں پڑے گی یار؟ چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب عطا کیے ہوئے ہیں. وہ ہمارا پروردگار ہے, ہمارا پالنے والا ہے, ہمارا رب ہے. خود فرماتے ہیں زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمے کا رب پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو رزق عطا کر رہا ہے. ارے مل ہی رہا ہے نا رزق. آپ سونے کی اینٹوں کی دیواریں بنا دو, ہوا بند ہو جائے گی کیا؟ سونے کی اینٹیں کون سا آکسیجن دیں گی آپ کو؟ آپ چاندی اور سونے کے ڈھیر کھڑے کر دو, یہ پانی ختم ہو گیا, کون ہے جو پانی لا کر دے گا؟ یہ پانی کس مشقت اور کس محنت سے مل رہا ہے؟ اللہ میں عطا فرما رہا ہے. سورہ ملک 29 پارا کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین. اس آیت پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. یہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے, قل ارائیتم, تم فرماؤ بھلا دیکھو, ان اصبح, اگر صبح کو, ماؤکم غوراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے. تمہارا پانی زمین میں صبح دیکھو کہ کیا ہو جائے؟ دھنس جائے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. اب تم صبح دیکھو کہ پانی زمین میں دھنس گیا, تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. وہ رب ہے, وہ رب ہے جو یہ پانی ہمیں عطا فرماتا ہے. یہ پانی بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے دولت کو؟ پانی نہیں ہے. آپ بولو گے پانی خرید لیں گے, پانی خریدنے دولت چاہیے, پر پانی نہیں ہے تو پانی دے گا کون دولت سے؟ پیسے سے بھی پانی ملتا ہے, پانی ہوگا تو ملے گا نا, پانی ہی نہیں ہے تو ملے گا کہاں سے؟ اور یہ پانی دیتا ہمارا رب ہے. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تو کرم کر, اللہ تعالی ہمیں سود کی نخست سے جان چھوڑا دے ہماری. یہ سود سے ہم ایک کاش ایک کاش ایک کاش بچ جائیں, ہمارا معاشرہ اس سود کی نخست سے پاک ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے دوسرے گناہگاروں کے مقابل سود خور دوزخ میں زیادہ رہے گا, کہ یہ رب تعالیٰ کا مجرم بھی ہے اور انسانوں کا ظالم بھی. حق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے بوجھ اس کے سر پر ہیں. یہ ہے سود خور. تو یہ سود کی لعنت سے بچنے کی تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں کہ میرا جیسے اس نے زن ہے کہ یہاں تو ابھی جو کچھ ہیں ہم الحمدللہ باوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس کی برکت سے تو انشاءاللہ سود ہمارے قریب نہیں آ سکتا، انشاءاللہ بالکل قریب نہیں آئے گا، انشاءاللہ آنے بھی نہیں دیں گے سود کو کہیں. جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدنی چینل پر اس بیان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ سود کی آفت میں مبتلا ہیں تو آج کے اس بابرکت دن توبہ کر لیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے جنگ کا ارادہ فرما لینا اسے کوئی جیت نہیں سکتا، اللہ سے ناممکن سی بات ہے، جیت نہیں سکتا. سود خور تباہ ہوگا برباد ہوگا، یاد رکھ لیجئے، سود خور تباہ ہوگا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو ہلاک کرتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، یہ فیصلہ ہے کہ صدقہ بڑھے گا اور سود ہلاک ہو جائے گا. تو سود نے ایک دن ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، یہ دیمک ہے، یہ دیمک ہے، یہ جس کے گھر میں گھس گئی یہ کھوکھلا کر دے گی، جس کے کارخانے میں گھس گئی کھوکھلا کر دے گی، جس کے مال میں گھس گئی کھوکھلا کر دے گی. پہچانو اس دیمک کو، پہچان اس دیمک کو. یہ آپ کی اولاد کو آپ کا نافرمان کرے گی، آپ کی بیوی کو آپ کا نافرمان کرے گی، آپ کے گھر کا سکون چین سب برباد کر دے گی یہ سود. یہ ایسی نحوست ہے، دنیا اس سود کی لعنت میں گرفتار ہو کر جو حال ہے آپ کے سامنے. لوگ لاکھ مطلب کے فلسفے دیں، کانفرنسیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ بنیاد ہے ہمارے امن و امان کے قائم نہ ہونے کی، یہی بنیاد اور کیا ہے. ورنہ وہ وقت بھی تو ہمارے اوپر گزرا ہی ہے نا مسلمانوں کے اوپر، کہ ایک شخص زکات لے کر نکلتا تھا کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، ایسا امن تھا، ایسا امن تھا. عورت کہاں سے کہاں اکیلی سفر کر جاتی تھی، کوئی اس کے اوپر انگلی دھرنے والا نہیں تھا. یہ بھی تو دور، یہ سب، یہ دور کون سا دور تھا؟ یہ عمل کا دور تھا، یہ دیانت کا دور تھا، یہ امانت کا دور تھا، وہ سودی دور نہیں تھا، موسیقی شراب یہ گانے بازوں کا دور نہیں تھا، یہ بے پردگی کا دور نہیں تھا، بے حیائی کا دور نہیں تھا، یہ حیا والا دور تھا. عورتیں پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی، غیر محرم سے خود کو چھپاتی تھی، اور غیر محرم بھی عورتوں کو دیکھتے نہیں تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، سورہ نور کی آیتوں پر عمل کرتے تھے کہ مرد بھی اپنی آنکھیں نیچی کرتا تھا، عورتیں بھی اپنی آنکھیں نیچی کرتے تھیں. آج عورت اور مرد ایک دوسرے کو جو گر گر کر دیکھتے ہیں، یہ بے حیائی نہیں ہے؟ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے، سامنے بٹھا کر گفتگو ہو رہی ہے، دعوتوں میں شادیوں میں ایک دوسرے ایک ہی گول ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو ایک چلو مطلب کچھ پردے کے نام دعوتوں میں ہوتا تھا، وہ بھی ہٹ گیا، اب وہ ہوتا ہی کچا دھاگا تھا ٹوٹ گیا، اب تو ایک ہی راؤنڈ ٹیبل کے اوپر مرد ہی بیٹھے عورتیں بیٹھی ہیں اور کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور مطلب گفتگو گپے شپے لگ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا مسلمانوں کا کلچر ہے؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اور اگر آپ میری ان باتوں کو سن کر یہ کہیں کہ جناب یہ کیا عجیب بات ہے، دیکھو دنیا ترقی کر کے اور یہ کہاں کے کہاں لے، تو دنیا نے ترقی کو بے حیائی سے نہیں کی ہے. جس کو آپ ترقی کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں کس کو ہیں آپ؟ پہلے ترقی کی کوئی ڈیفینیشن تو دیں آپ بھائی، ترقی کی کوئی تو ڈیفینیشن بنائے، ترقی کی کوئی تو تعریف بنائے. کیا آدھی پینٹ پہننا، یہ چڈیا پہننا، یہ شارٹس پہننا، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا عورتوں کا شارٹ سلیوز کپڑے پہننا کا یہ ترقی ہے؟ کیا عورتوں کا یہ بے حیا کا لباس پہننا یہ ترقی ہے؟ کیا مردوں کا یہ بے حیائی کا لباس پہننا یہ ترقی ہے؟ کیا مرد اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن لے کے یہ ترقی ہے؟ کیا مرد فیشن کے نام پر اپنے کانوں میں بالیاں پہن لے یہ ترقی ہے؟ کیا مرد چٹیاں رکھ لے کے یہ ترقی ہے؟ کیا عورت چٹیاں کٹوا دے یہ ترقی ہے؟ کیا لڑکی پینٹ پہن لے یہ ترقی ہے؟ لڑکی بلاؤز پہن لے یہ ترقی ہوگی؟ اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ یہ ترقی ہے کیا؟ آپ اس ترقی کی بات کر رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے، بے حیائی ہے. ارے وہ کون سا عقل مند آدمی ہے ذرا بات تو کرے کہ جس نے اس ترقی، اس بے حیائی کو ترقی کا نام دے دیا. ترقی کوئی اور شے، ترقی تو وہ تھی جو میں نے ابھی بیان کی، کہ عورت تنہا نکل جاتی تھی، کوئی اس کو دیکھنے والا اور چھیڑنے والا نہیں تھا. یہ ترقی ہے. اس ترقی کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں. یہ اخباروں میں آتا ہے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ بدکاری کر دی، کیا یہ ترقی ہے؟ کہ بہن فریاد کر رہی ہے کہ میرا بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا اس ترقی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ کیا اس ترقی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں وضاحت کتنی واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا.
پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، ارے کس ترقی کا حوالہ دیں گے وہاں؟ اگر آپ سائنٹیفک ترقی کی بات کریں، جناب یہ بن گیا، یہ بن گیا، یہ جہاز بن گیا، تو یہ فلاں فلاں چیز بن گئی، تو یہ اس کا تعلق کوئی بے حیائی سے تھوڑی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے بنائی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک شور کلب کے اندر بیٹھا ہوا، اس کی بیوی اس کے سامنے دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، کہ اس کو ترقی کا نام دے رہے ہیں آپ؟ ماں باپ بیٹھے ہوئے اور اس کی بیٹی اور اس کی بہو اور سارے مل کر ناچ رہے، اور ماں باپ مطلب کہ کرسی پر بیٹھ کے شادی کے اندر اپنے بہو بیٹیوں کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، کہ اس کو ترقی کا نام دے رہے ہیں. ناچنے والی عورتوں کو، ناچنے والے مردوں کو، جو پورے ایک وہ اپنی کمپنی بنا کر بیٹھے، ان کو اب اپنی مہندی کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، تو شادی کے نام پر، تو ڈھولک کے نام پر، اور ان چیزوں کے نام پر گھر میں بٹھا کر، گھر کے بڑوں کو سامنے بٹھا کر ان سب کا ناچ گانا دیکھتے ہیں، کہ اس کو ترقی دیں گے؟ کہ پرائیویٹ جو ڈانس پارٹی آج ہمارے معاشرے کے اندر بنگلوں میں اور مختلف پلاٹس کے اوپر گھروں میں ہوتی ہے، جس میں جوان لڑکے جوان لڑکے جمع ہو کر ناچتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، کہ اس کو ترقی کا نام دیں گے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ جا کر دیکھیے جس ترقی کی آپ مثالیں دیں گے مغربی ممالک کی، کتنی غیر شادی شدہ عورتیں مائیں بن رہی ہیں، کتنی غیر شادی شدہ عورتیں مائیں بن رہی ہیں، جا کر دیکھیے اس ترقی کی ریشو کے اوپر، جسے ہم اور آپ بد قسمت کی ترقی کا نام دے رہے ہو، ترقی نہیں ہے. اس بے حیائی سے وہ معاشرہ آج بیزار ہے، جس معاشرے کے پیچھے ہمارا یہ بیچارہ مسلمان آنکھیں بند کر کے دوڑا چلا جا رہا ہے. شراب پر پابندی لگانے کی بہت کوشش کی یورپ اور امریکہ نے، فیل ہو گئے، کروڑوں اربوں ڈالر، کروڑوں اربوں پاؤنڈ خرچ کر دیے، لیکن فیل ہو گئے، یہ فیل ہو گئے. یہاں تک کہ ان کو اپنے معاشرے کے اندر شراب کو آفیشلی پرمیشن دینی پڑی، لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی. یہ کیسی ترقی تھی؟ آؤ میں تو آپ کو ترقی بتاتا ہوں. ترقی یہ تھی کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، مکے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، مٹکے توڑ دیے، برتن توڑ دیے مسلمانوں نے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. ارے یہ ترقی ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے. ارے یہ کیسی تعلیم و تربیت ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ کی مشنری لگ گئی کسی کام کو ختم کرنے میں، نہ کر سکی، ختم کیا اگر اس کام کو کسی وقت میں، تو میرے ایک مصطفیٰ کے ارشاد کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترقی شے کا نام ہے، ترقی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، ترقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، ترقی خلفاء راشدین کے دور میں تھی. ارے ترقی دیکھنی ہے، مسلمانوں کی ترقی دیکھنی ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سیرت کا مطالعہ کریں، ان کا دور خلافت دیکھیں، ترقی کس شے کا نام ہے. یہ تھی ترقی، یہ تھی ترقی جب مسلمان مدینے کی یاد میں ترپا کرتا تھا، جب مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتا تھا. ارے یہ تھی ترقی جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ کر اذان دے رہے ہیں، اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نکلتی ہے، اور یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام جو سرکار کا جلوہ نہیں دیکھتے تو گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں کہیں. ارے یہ تھی ترقی، یہ ذوق، یہ شوق، یہ کیفیت، یہ سرور، یہ تھی ترقی، یہ تھا مزہ، یہ تھی روحانیت. آج جس ترقی کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ کو ایجوکیشن بے حیائی ہے. مخلوط تعلیمی نظام کیا یہ ترقی ہے؟ مخلوط تعلیمی نظام ترقی ہے؟ جا کر اس مخلوط تعلیمی نظام کا حال تو کوئی درد مند مسلمان جا کر دیکھے کہ اس مخلوط تعلیمی نظام میں ہو کیا رہا ہے. ان بیچاری بچیوں کی عصمت، عزت، عفت کی حفاظت کے مخلوط تعلیمی نظام میں ہوگی؟ کہ ایک طرف یہ مخلوط تعلیمی نظام دیا کہ جوان لڑکیوں جوان لڑکے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ترقی کے نام پر اپنے گھر میں ٹی وی سجا کے رکھا کہ جس کے اوپر لو اسٹوریاں دکھائی جا رہی ہیں، بے حیائی کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. کس طرح لڑکا لڑکی سے دوستی کرتا ہے، کس طرح شادی کی ترقی بناتا ہے، کس طرح لڑکی بھاگ جاتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کر، یہ سب کچھ تو گھر میں بٹھا کر آپ دکھا رہے ہیں، کہ یہ ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے آپ؟ اس میوزک کے نام پر لوگ ناچ رہے ہیں کہ ابھی میوزک بند نہیں کروائیں گے، اس موسیقی کے نام پر لوگ بدمست ہو رہے ہیں کہ ابھی میوزک نہیں بند کروائیں گے، اس میوزک کے نام پر سڑکوں پر ناچا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، ڈانس کیے جا رہے ہیں، ڈسکو کی محفلیں لگ رہی ہیں، یہ سب ترقی نہیں، بے حیائی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے حیائی ہے. ترقی اور بے حیائی میں فرق کیجئے. ترقی وہ ترقی ہے جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہے. جو اسلام اور شریعت سے ٹکرا ہے وہ کوئی ترقی نہیں ہے، اس کو کوئی کلچر نہیں ہے. ہمیں وہی کلچر اپنانا چاہیے، ہمیں اسی کلچر سے محبت ہونی چاہیے جو کلچر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جو کلچر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا، ہم نے اسی مضمون میں پڑھا کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین اکمل ہے، ہمارا دین کامل ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم یہاں وہاں کیوں گھوم رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا دین کامل و اکمل ہے، اور ہمارا دین جس کے ذریعے ہمیں پہنچا وہ کامل و اکمل ہے، الحمدللہ. ارے دیوانہ بننا ہے تو اس مغربی تہذیب کا مت بنو، دیوانہ بننا ہے تو میرے آقا کے زلفوں کا بنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کی قسم ایسا ہیئر اسٹائل دنیا میں کبھی بھی نہیں آ سکا. یہ ایسا انداز تھا کہ آج لاکھوں مسلمان جو عاشق ہیں وہ آج اس ہیئر اسٹائل کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ وہ زلفیں تھی. آج دیکھتے ہم نوجوانوں کو پورے پورے بال رکھتے ہوئے، یہ بیچارہ مسلمان پتہ نہیں کس ہیرو کے چکر میں آ کر یہ لمبے لمبے بال رکھتا ہے. ارے تھوڑی سی نیت بدل دے میرے نوجوان، تھوڑی سی نیت بدل دے. میرے آقا کے بھی پورے بال تھے. نیت بدل دے کہ چھوڑو ان فنکاروں کو، ان گلوکاروں کو، میں پورے پورے بال زلفے رکھوں گا اور میرے آقا کی سنت کے مطابق رکھوں گا. اور بیچ کی مانگ نکال کے رکھوں گا. بیچ کی مانگ دیکھتا ہوں میں. ہم بھی بازار میں گھومتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، کہ نوجوان یہ بڑے بڑے بال، لیکن کاندھے سے نیچے نہیں، یہاں تک، یا تو کان کی لو تک، آدھے کان تک، کان کی لو تک، یا اتنے بلند ہو جائے کہ کان شانوں کو چھونے لگیں. اس سے بڑے بال نہیں رکھنے چاہیے، عورتوں سے مشابہت ہے، منع ہے اس کی. تو یہ سنت کے مطابق رکھیں. اور بیچ کی مانگ نکالا، جب بیچ کی مانگ نکالیں گے نا، اور جو سفیدی نظر آئے گی، وہ اعلی حضرت کا ہے نا سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام. تو یہ سرکار کے زلفوں کا تصور باندھے اور وہ لیل کا تصور کرے، وہ لیلی اذا سجا، اور وہ دحا کا تصور کرے کہ میرے آقا جیسا رخ روشن کس کو نصیب ہوا، کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے عشاق نے یہ لکھا کہ جیسا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ ایسا حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. وہ ہے نا شعر،
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی.
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار.
ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا آتا حسن و جمال کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. حسن یوسف پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں. یہاں سرکار کا نام ہے ابھی حسن نہیں ہے, ابھی حسن نہیں ہے سرکار کے نام پر. مصر نہیں عرب ہے, عرب شریف ہے. وہاں عورتیں تھیں یا مرد ہیں, وہ انگلیاں کٹتی تھی یا گردنیں کٹتی ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال. تو کہاں کھوئے ہوئے ہو, کہاں یہاں وہاں بھٹک رہے ہو, آؤ سرکار کے سرسنگ دامن سے سچی پکی غلامی کے ساتھ وابستہ ہو جا اور بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تھام لیں. اسی میں ترقی ہے, اسی میں حیا ہے, اسی میں عروج ہے, اسی میں آگے بڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں, کوئی بٹوین وے نہیں ہے. ایک راستہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے. جو سنت کی طرف جا رہا ہے وہ اچھا ہے, جو سنت سے دور کر دے وہ راستے سے ہٹ جانا چاہیے. آج بابرکت دین ہے, مبارک دین ہے, کتنے مقدس ایام ہیں, عبادتوں کے روزوں کے دن ہیں, عبادت کی راتیں ہیں, قبولیت کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ان عاشقان رسول جن کو عرفات و مزدلفہ کی پیاری پیاری فضائیں نصیب, ان کے صدقے میں ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے اور ہمارا معاشرہ بھی گناہوں کی آلودگیوں سے کاش پاک و صاف ہو جائے. تو تمام اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی مطلب یہ اب نہیں چاہیے ہم کو یہ بھی حیائیاں. آپ کو میں خاتون جنت کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں. آپ کو میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عصمت کا واسطہ دیتا ہوں. پردہ اختیار کر لو, اپنے کانوں کو اس آواز سے روک لو جو آپ کو بے پردگی کی طرف بلائے. ہماری تمام صحابیات با پردہ تھی, کتنی ولی اللہ گزری سب با پردہ تھی. میرے گوسپا کی امی جان جنہوں نے میرے گوسپا کو جنا وہ بھی با پردہ تھی. یہ ساری ہماری نیک بیویاں با پردہ تھی. تو آپ بھی نیت کر لو کہ ہم بھی با پردہ رہیں گے اور ہمیں کسی نہ کسی غیر محرم کے پاس جانا, نہ کسی غیر محرم کو اپنے پاس آنے دینا ہے. پردہ 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 او بس شرعی پردہ ہمارا پاس ہونا چاہیے.
میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے, میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے, انہیں ہم شرع زمانہ مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. مدینے والے
میں آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور جو بھی میں نے گفتگو کی موضوع اگرچہ کسی دوسری طرف بھی چلا گیا لیکن آگے کا جو بیان ہے خطبے کا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی, لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا. اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا. جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, ذی قعدہ, ذوالحجہ یہ مہینہ, محرم جو اس کے بعد آئے گا, اور رجب المرجب اس کے بعد پھر شعبان اور رمضان آتا ہے. تو یہ 4 ذی قعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں ہے. ویسے بھی ماضی میں بھی ان مہینوں میں تو بالخصوص جنگیں ونگیں سب بند ہو جاتی تھیں, لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے تھے, مگر ہائے اب بدقسمتی ہماری کہ اس مبارک مہینے میں قتل و غارت گری کے بازار گرم ہیں, امن و امان لوٹتا چلا جا رہا ہے, سکون مل نہیں رہا. ارے یہ تو ایسے مہینے کے جن میں تو ویسے ہی لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے تھے. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں. عورتوں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں. یہ عورتوں کو اس معاملے میں خوش ہونا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو مقام دیا ہے. اس سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے یہ عورت جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے اسلامی قدروں کو، اپنے اسلامی تہذیب کو، اپنے اسلامی طریقہ کار کو، جو ایک سماجی طریقہ کار اس کو چھوڑ کر یہ غیروں کے طریقے کو اپنا کر چلتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کا جو اسلام بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں گا، آپ کا جو دعوتوں کا جو انداز ہے، آپ کا جو تیاری کا انداز ہے، گھر سے نکلنے کا جو انداز ہے، اور یہ فیشن کا انداز ہے، یہ انداز آپ غور کر لیجئے، یہ انداز اسلامی ہے یا نہیں ہے. اپنے ضمیر سے پوچھئے، سہولتوں کی طرف اور رعایتوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنے ضمیر سے پوچھئے جو آپ کا ضمیر کہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوا تو کہے گا کہ میں غلطی پر ہوں. جو غلطی کر رہی ہے اس کا ضمیر انشاءاللہ امید ہے کہے گا میں غلطی پر ہوں. غلطی ہے تو غلطی کو غلطی بھی تو مانے، غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوششوں میں کیوں لگے ہوئے ہوں کہ میری غلطی غلطی نہیں ہے، درستی ہے، صحیح ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح رہے گا، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا. آپ کے صحیح کو غلط کر دینے سے صحیح غلط نہیں ہو جائے گا، اور جو غلط ہے اس کو صحیح آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط صحیح نہیں ہو جائے گا. وقتی طور پر اگر کے مطلب کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اے لوگوں تمہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا. جواب اور عذر وہ دیجئے جو وہاں بن پڑے گا. وہاں کیا جواب کیا عذر بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. آمین. ہم جواب دینے اور حساب دینے کے نہ لائق ہیں، نہ قابل ہیں، نہ اس کی تاب ہے ہم میں. تو اے کاش ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر کرم ہے اور اسلام کا کس قدر ہم پر احسان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو. یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم نہ کریں، عورتوں پر زیادتی نہ کریں. جو ایک اسلام نے عورت کا مقام بیان کیا، مرد پر لازم ہے کہ اس مقام کو سمجھے، عورت کو اپنے قانون کی زد میں نہ لے. ہمارا آپ کا کوئی قانون نہیں ہے، قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہے. قانون وہی ہے جو قرآن و حدیث سے بیان ہوا، جو ہمیں صحابہ کرام علی مردوان سکھا کر گئے، جو ہماری کتب فقہ میں لکھی ہوئی ہے باتیں. اور واضح لفظوں میں راکا ارشاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں. قرآن مجید کے اندر جو نکاح کا بیان ہے، یہ ساری چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم نے مطلب کہ ایک اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ ہم پر حلال ہوئی ہیں. تو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر لازم ہے کہ وہ کھلی بھی حیائی کا ارتکاب نہ کریں. یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیچھے اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو اپنے بستر پہ نہ آنے دے. یہاں تو شوہروں سے چلو تو بستر تو سمجھے کہ یہ ہے، مطلب کہ عورتیں اس معاملے میں حیا کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن بدقسمتی سے عورتوں کا بھی معاملہ مردوں کی اطاعت کے معاملے میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. اگر شوہر منع کر دے کہ فلاں کا مت کرو تو لڑتی ہے، کیوں نہیں کروں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ارے یہ کون ہوتا ہے؟ یہ شوہر ہے. یہ کون ہوتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ شوہر ہے آپ کا. یہ نفلی روزے کا منع کرے، آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں؟ نفلی روزہ کتنی پیاری عبادت ہے، منع کر دے شوہر نہیں رکھنا، وہ آپ نہیں رکھ سکتی نفلی روزہ. یہ آپ کا شوہر ہے، یہ آپ کو منع کرتا ہے یہ مت کرو مت کریں، آپ پر یہ کہنا فرض و واجب تو نہیں ہے. ہاں شوہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو نہیں مانا جائے گا، ورنہ کیا آپ نے یہ ارشاد کئی مرتبہ نہیں سنا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہمیں عورت حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے؟ آپ کہتی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، یہ تم ہی کا لفظ غلط ہے،
آپ کا ہی ہے، آپ کا شوہر ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، یہ اس کے حقوق ہیں، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اگر شوہر کے حقوق عورت پڑھ لے تو سر پکڑ کر بیٹھی رہے گی کہ میں اس کی ادائیگی کروں گی، کہ زندگی گزر جائے گی، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور اب شوہر سے الجھتی ہیں، شوہر سے لڑتی ہیں، شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، اور الٹی سیدھی شوہر کو فرمائش کرتی ہیں، اور بعض اوقات معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایسی بے باک عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کرتی ہیں، ان کی کم آمدنی پہ ان کو تانے اور طنز اور تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اور ایسی بھی بد قسمت عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے باپ کے خلاف اکساتی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں، جہاں اچھی ہیں وہ بری بھی ہیں۔ تو آپ پر بھی مطلب جو اصول و قانون ہے وہ ہے، مردوں کو بھی ہے کہ ان کے حق میں اللہ سے ڈرے اور ان پر ظلم نہ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمائے، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، یعنی عورتوں سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو، یعنی اپنے بستر الگ کر لو۔ یہ ایک عتاب، ایک سزا ہے، اور یہ ایک ایسی سزا ہے، یہ ایک ایسی سزا ہے کہ سلیم الفطرت اور ایک اچھی عورت کے لیے سزا کافی ہے۔ اس کو جب یہ پتا چلے کہ میرا شوہر میرے سے ناراض ہو گیا، ختم، اس کے لیے یہ ختم ہو گئی بات کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں اپنے شوہر کو ناراض کر چکی، تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا کہ شوہر کو ناراض نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کے حقوق ادا کرے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تم کو کوئی حکم نہیں دیتا، اس کی بات مانے، اور آپ شوہر کو ناراض کریے۔ بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آیا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حور جو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو، جس کو یہ شوہر نے انتقال کے بعد اس حور کے نکاح میں جانا ہے، حور کا اسے نکاح ہونا ہے، وہ حور جنت سے پکارتی ہے، عورت اس کو تنگ نہ کر، یہ میرا شوہر ہے، وہ حور کہہ رہی ہے۔ اب یہاں یہ ایک نقطہ سمجھیے، یہ میں نے روایت کا مضمون خلاصہ عرض کیا ہے کہ جنتی حور اس عورت کو ملامت کر رہی ہوتی ہے، جب وہ عورت اس نیک اور اچھے مرد کو ستاتی ہے جو مرنے کے بعد وہ حور نے جس کے نکاح میں جانا ہے۔ اب یہ غور کیجئے، ایک عشق محبت کا نقطہ عرض کروں کہ جنت کی حور دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا شوہر تکلیف میں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا نہیں دیکھتے ہوں گے۔ جنت کی حور یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جنت کی حور یہ بھی دیکھ رہی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ میرے نکاح، میرا اس سے نکاح ہونا ہے۔ تو جنت کی حور کے دیکھنے کا اور جنت کی حور کے علم کا یہ عالم ہے، تو مالک جنت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے علم اور ان کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے، جس کی سمجھ میں آئے مبارک و مرحبا۔ تو بستر جدا کر دے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے گی، آپ کی بیوی جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے گی، کہ اس کو جھٹکا لگے گا نا کہ میرا شوہر ناراض ہو گیا۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو اس کو مار بھی سکتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا، آپ ہوتے کون ہو، تم کون ہوتے ہو، آئیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مارنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، اگر آپ ستاؤ گی، تنگ کرو گی اور یوں نافرمانیوں پر اتر آؤ گی، تو نمازیں نہیں پڑھو گی، بے حیائی کے کام کرو گی، شور بھی دیکھ لے کہ مار اور بستر بھی جدا کس کام پہ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی پر کبھی ناراض ہوئے ہو آپ شور صاحب، بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی آپ کو ناراضگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بیوی نے آپ کو کھانا نہیں دیا، آپ کو برا لگ گیا، بیوی نے فجر کی نماز قضا کر دی، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، فرق پڑتا بھی کیسے، آپ اٹھتے تو فرق پڑتا، اب عجیب وہ غریب حال ہے، آب ایک آوا بگڑا ہوا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اور اس مدنی مقصد کو اپنا لیں گے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
تو یہ شوہر ہے کہ اسے سزا کے طور پر مارنے کا اختیار حاصل ہے، مگر ضرب شدید نہ ہو، اور ایک قول کے مطابق جیسے مسواک کی لکڑی سے کیسے مارتے ہیں، اس نہ مار دیں، یعنی یہ مار جو مارنی ہے یہ اصلاح کے لیے مارنی ہے، اس کو تکلیف ہو اس کے لیے نہیں مارنی۔ پھر ارشاد ہوا اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورد و نوش و لباس کی عمدگی سے انتظام کرو. اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، نمبر دو تمہارے نبی کی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہیں. اور دعوت اسلامی کیا ہے؟ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی میرے آقا کی سچی غلامی. قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے دعوت اسلامی. یعنی یہ دو چیزیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، بالخصوص کہ قرآن اور سے میری سنت، الحمد دعوت اسلامی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور انداز عطا فرماتی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیل سنت کو جن کے صدقے یہ دعوت اسلامی مل گئے. مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو. تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے. بس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال لے کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا کہ مال اس کا لے رہے ہو، اپنے آپ پر ظلم ہوگا، سزا تو تم کو ملے گی. اور یہ معاشرہ ایک معاشرہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جیسے ایک دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یہ مسلمان کی مثال ہے. اگر ایک اینٹ کو آپ کھینچ لیں گے توڑیں گے تو دیوار کمزور ہو جائے گی، نقصان ہمارا ہی ہوگا. جان لو کہ دل، پھر ارشاد فرمایا، حاکم وقت کو ازراہ خیر خواہ نصیحت کرنا، مسلمان کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا، اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نیت طلب دنیا ہو اللہ تعالی اس کے فقر اور افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے اور اس کے پیشے کی آمدنی منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور جس کی نیت طلب آخرت، جس کی نیت طلب آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے حال میں کہ وہ اپنا نام گھسیٹ کر آتی ہے دنیا اس کے پاس، جس کی نیت آخرت کی طلب ہو. مزید ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا. بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کے جاننے والا ہے وہ خود فقہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقہ ہوتا ہے. یہ بڑی پیاری اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بات پتا چلی ہم کسی کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس بات کو ہم اس گہرائی میں نہ سمجھ سکے ہوں، جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ گہرائی میں سمجھ جائے گا. تمہارے غلام، تمہارے غلام جو تم کھاتے ہو ان سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو بھی پہناؤ. اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو، یہ اللہ کے بندو ان کو سزا نہ دو. یہ وہ موضوع ہے غلام، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کا مقام دیا، یعنی یہ غلامی کا سلسلہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی اسلام کے آنے کے بعد نہیں تھا. لیکن غلاموں کے کوئی اصول و ضوابط نہیں تھے، کوئی ان کا کوئی پرنسپل نہیں تھا. جہاں عورتوں کے معاملے میں بالکل بیرا روی تھی نا، ان کا کوئی پرنسپل اصول کو ان کا مقام نہیں تھا. تو اسلام نے جہاں مقام اور عورت کو مقام دیا، وہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں کو مقام دیا. یہ غلام ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ غلام ہے تو اس کے بھی یہ اصول ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے، وہ غلاموں کے کچھ پرنسپل بنائے گئے ہیں. یہ اسلام ہے جو اس سے پہلے نہیں تھے، یہ پرنسپل اسلام نے دیے ہیں اور اس پر عمل کروایا ہے اسلام نے، غلاموں کے لیے عمل کروایا ہے اسلام نے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بار دہرایا کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ میرے آقا پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. یہ ہے پڑوسیوں کا حق. اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے, اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے وارث کے لیے وصیت کرے. بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خاوند کا, اور بدکار کے لیے پتھر. جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی طرف منسوب کرتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سارے لوگوں کی لعنت ہو, نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال. جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کر دو. عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے, اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے, اور جو ضامن ہو اس پر اسی کی ضمانت ضروری ہے. تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا, تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا, یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا, پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں, یہ خطبے کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا, خطبہ حجۃ الوداع, جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت, عورت, شوہر, حقوق, مسلمان کے مسلمان سے رشتے سے متعلق ایک معاشرتی زندگی کا, ایک مدنی معاشرے کا ایک ایسا پیارا اصول و ضابطہ عطا کر دیا زندگی گزارنے کا, کہ اس خطبے میں موجود جو مدنی پھول ہیں, اگر ان مدنی پھولوں کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو گئے, ہمارا معاشرہ الحمدللہ خوشبوؤں سے مہک جائے گا. اس مبارک و بابرکت موقع پر کہ ہم آقا کا حج, ہم نے بیان سنا, اور میں نے پہلے عرض کر دی کہ حج کے دوران یہ خطبہ آتا ہے, لیکن چونکہ اس خطبے کے اندر کئی باتیں جیسے میں نے بیان کی, اس بیان سے متعلق یہ دوران حج کے واقعے میں بیان نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس خطبے کو آخر میں رکھا, اور یہ خطبہ مکمل بیان نہیں کیا میں نے, اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. مزید یہ بہت طویل خطبہ ہے جو آپ کو حدیثی کتابوں میں مل جائے گا, آپ چاہیں تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ حدیث و کتاب, جیسے میں نے میرآت شریف کا آپ کو حوالہ دیا, مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بڑی پیاری حدیث کی کتاب ہے میرآت شریف, اس کا مطالعہ کیجئے, اس میں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملے گے انشاءاللہ عز و جل. تو مختصراً ہی کہوں گا میں, کیونکہ حج سے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حج فرمایا, اس پورے سفر حج میں کئی فقہی معاملات سامنے آئے, کئی معاملات حل ہوئے, عورت کے معاملات, ان کے باری کے معاملات, اسی طرح جو جانور اپنے ساتھ لایا اس کے معاملات, احرام کے کھولنے اور نہ کھولنے کے وقت کے معاملات, حج قران کے معاملات, حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج تمتع اور حج قران, اس کے متعلق کئی موضوعات اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح مطلب کہ جمرات, رمی, مینا, عرفات, تو کئی ایسے معاملات ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ اس مختصر سی نشست کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا, کہ اس میں جو مسائل ہیں, حج کے مسائل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہیے, اس کے لیے میرے امیل سنت کی کتاب رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجیے, انشاءاللہ عزوجل مکمل طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ حج کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مزید اس کے علاوہ بھی معلومات آپ کو بہار شریعت کے چھٹے حصے میں مل سکتی ہے. بہار شریعت, یہ رفیق الحرمین, یہ سب مخطوط المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حج کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے. حج یہ نئی عبادت نہیں, حج بہت پرانی عبادت ہے. حضرت آدم علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کی تخلیق سے ہزاروں سال قبل فرشتے حج کرتے, کیونکہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا ہے, اور کعبے کی بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے.
جب فرشتے طواف کر رہے ہوتے، تو آسمان پر جو سب سے افضل فرشتے ہیں، آسمان پر جو افضل فرشتے ہیں یہ وہ ہیں جو بیت المعمور کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور زمین پر افضل وہ ہوتے ہیں جو کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور غالباً مفتی صاحب نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہند سے پیدل 40 حج کیے ہیں. ہند سے پیدل آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے. مفتی احمد یار خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مطلب یہ بات صراحت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. سرکار آقا کے حج کے صدقے میں ہم بھی حج کو چلیں، اور ذہ قسمت کے مرشد کے ساتھ حج کریں. آمین. بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.